Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aaj hamari tilawat ka aghaaz surah Hijr se 11ve 14ve paare se sabse pehle kutab Qurani Majid ki azmat ka tazkira hai aur phir 14ve paare ke aghaaz mein bataya ki kal ki zindagi mein jahan iman اپنی اصلی قیمت کے ساتھ سامنے آئے گا تو جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے انہیں بڑی حسرت ہوگی اور مارے حسرت کے انگلیاں چبا لیں گے اور کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. آج جس کے پاس دنیا کے کرنسی نہیں ہوتی تو کرنسی والوں کو دیکھ کر بیچارہ رال ٹپکاتا ہے بڑے مزے میں, لیکن یہ تو دھوکہ ہے. لیکن کل کی منڈی میں ایمان کی کرنسی چلے گی اور جن کا مرنا کفر اور شرک پہ ہوگا اور ایمان کی دولت کی قدر نہیں کی ہوگی وہ حسرت کریں گے, ہائے کاش کہ ہم ایمان والے ہوتے. بڑی دولت ہے, اللہ تعالیٰ اس دولت کی قدردانی نصیب فرمائے. بہت ہی غیر معمولی سرمایہ ہے, اس کی حفاظت عقل مند لوگوں کا کام ہے. عقل مند لوگ اس بڑے سرمایے کی ہمیشہ حفاظت کیا کرتے ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں کو حسرت ہوگی, اور پھر اللہ نے جو قرآن مجید کو ایک خاص فضیلت دی ہے کہ باقی ساری آسمانی کتابوں کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی, لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کریم نے خود لی ہے. ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پھر اللہ نے مسلمانوں کے سینوں کو اور مسلمانوں کے بچے اور بچیوں کے سینے کو اس کے لیے چن لیا, اور اللہ ان کے ذریعے اس قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. وہ تو اس سینوں کے بھی محتاج نہیں ہیں, لیکن کچھ خوش نصیب دنیا میں جنہیں اللہ اپنا خاص سپاہی بنانا چاہتا ہے اور اپنی فوج بنانا چاہتا ہے, جو اللہ کے کلام کی حفاظت کرتے ہیں, نوازنے کے لیے اللہ نے اس سینے کا انتخاب فرمایا ہے. ورنہ وہ کریم مولا قدرت والی ذات تو سینوں کے بھی محتاج نہیں, وہ تو ویسے بھی حفاظت کر سکتے. تو قرآن کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا, قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں قیامت تک کے لیے اور اس کے معنی بھی محفوظ ہیں, اس لیے کہ نرے الفاظ سے ہدایت نہیں ملتی. ہدایت کے لیے الفاظ بھی ضروری اور اس کے معنی اور مفہوم بھی ضروری. بٹھا دو بیٹے, بٹھا دو بچوں کو. تو حفاظت کے لیے دونوں چیزیں ضروری, اس لیے مسلمانوں کا ایمان ہے. جیسے قرآن محفوظ ہے تو قرآن کے معنی اور مفہوم جو احادیث کی شکل میں ہیں وہ بھی امت کے پاس محفوظ ہے, وہ بھی امت کے پاس محفوظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کا تذکرہ کہ جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ. انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے, اللہ نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر اسے عزت بخشی, مسجود ملائکہ بنایا. جن شیطان نے اس کا انکار کیا وہ اللہ کے در سے رحمت سے محروم ہوا, اس کا تذکرہ. اور اس نے بھی قسم کھائی کہ میں اس انسان کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا, دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے آؤں گا, اور جس پر میرے اثرات ہوں گے شیطان کے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس کی زندگی میں نعمتوں میں فرما برداری اور نعمتوں میں شکر گزاری نہیں ہوگی. شیطان نے کہا جن پر میں حملہ آور ہوں گا اور میرے اثرات اس پر ہوں گے اس کی زندگی میں شکر نہیں ہوگا. اور آج دیکھیے نا, اللہ نے 15-20 سالوں کے مقابلے میں ہر ایک کے گھر میں چیزیں بڑھا دی, شکر نہ رہا, شکر نہ رہا. اور اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری نہیں رہی. بس اوقات لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر اثرات تو کسی نے نہیں کر دیے, تو ہم کہتے ہیں میاں تمہارے زندگی میں گناہ ہیں تو پھر کسی اور کو اثرات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے, شیطان ہی کافی ہے اثرات کے لیے. اس لیے کہ اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ جب میرے اثرات ہوں گے تو وہاں شکر نہیں ہوگا, وہاں نعمتوں میں اللہ کی فرما برداری نہیں ہوگی. پھر نشکروں کے لیے جہنم کا تذکرہ، اہل تقویٰ کے لیے جنت کے تذکرے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتوں کا آنا، بیٹے کی خوشخبری دینا، قوم لوط کے حالات کا تذکرہ، اس کی ساری تفصیل ہے. اور پھر اصحاب حجر، یہ ایک وادی تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مسلمانوں کو اللہ نے تلقین فرمائی کہ اللہ میرے دشمنوں کے پاس اگر تم دنیا کی چمک دمک دیکھو تو نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر رش کرے اور حسرت کرے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ نحل ہے، نحل شہد کی مکھی، اس کا اس میں ذکر ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ نحل. اور میں قیامت آنے والی ہے، آئے گی، ضرور آئے گی. پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کس انداز سے چھپائے جانور، اللہ تعالی اپنی قدرت سے اس کی نشوونما فرماتے ہیں. اور پھر انسان کو اللہ رب العزت اس نظام کی طرف، اس سے سبق لینے کی طرف متوجہ کیا کہ زمین و آسمان کا یہ نظام، سورج چاند کا نظام، اس سے تمہیں اللہ کی بڑائی سمجھ میں آئے، اس کی قدرت سمجھ میں آئے. یہ ساری اس کی نعمتیں، اس ذات نے تمہارے وجود میں بھی نعمتیں رکھی اور تمہاری زندگی کی بقا اور تمہاری زندگی کی خاطر، ضروریات کی خاطر تمہارے دائیں بائیں بھی نعمتیں رکھی ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ کی، لیکن انسان ہے، ان نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور نشکری بھی کرتا ہے، نشکری بھی کرتا ہے اور اس محسن سے روح گردانی بھی کرتا ہے. فرمایا ایک دن آنے والا ہے جب موت آئے گی اور فرشتے اس کی روح نکالیں گے، جس طرح کی روح ہوگی وہی پھر کیفیت اس کی روح نکالنے کی بھی ہوگی. پھول کی طرح بھی نکل سکتی ہے اور کانٹے کی طرح بھی نکل سکتی ہے، جس طرح کی روح ہوگی اسی ایسا اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا اور اسی کی طرح توجہ دلائی. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، عظمت کا تذکرہ ہے. اور بتایا کہ کفار کے ہاں جب انہیں پتہ چلتا کہ ان کے ہاں کوئی بیٹی ہوئی ہے تو وہ بیٹیوں کو سخت ناپسند کرتے تھے، اور بعض تو یوں سوچتے کہ زندگی بھر کیا اس شرمندگی کے ساتھ بیٹیوں کو ساتھ رکھیں یا کسی گڑے میں جا کے انہیں دفن کر دیں. یہ مشرکین کا تذکرہ ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلمان کہلانے والی بھی اس بیماری میں مبتلا. کسی گھر میں تین چار بیٹیاں آ جائیں تو اس بچی پر بیچارے سب برسنے لگتے ہیں، حالانکہ اس بچی کا کیا قصور ہے، اس بچی کا کیا قصور ہے، اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. حالانکہ پیارے نبی کی چار بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا، کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا. آپ نے پرورش بیٹیوں کی اور پھر بشارت اور خوشخبری بھی سنائی، جسے اللہ چار بیٹیاں دے، پھر فرمایا تین بیٹیاں دے، پھر فرمایا دو بیٹیاں دے. کس نے کہا یا رسول اللہ ہو ہی ایک؟ فرمایا اس کی نیک تربیت کی اور اچھے گھر میں اسے رخصت کیا، جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہوتی. بیٹے اللہ کی نعمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں. لیکن آج میرے معاشرے کے غلط رسم و رواج نے بیٹیوں کو معاشرے میں بوجھ بنا دی، بوجھ بنا دی. معاشرے کے غلط رسم و رواج نے بیٹیاں گھر میں بوجھ بن گئی. اللہ کی رحمت دی. یہ سب دین سے دوری کی نتائج بد ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آج آدمی ناگواری محسوس کر. تو یہ مشرکوں کا مزاج تھا، ان کا تذکرہ فرمایا، وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے. مسلمان کو اللہ بیٹے دے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. بیٹیاں دے، ان کی تربیت کرے، وہ بھی بہت بڑی اللہ کی رحمت. یہ دونوں آخرت کے لحاظ سے بڑا سرمایہ ہے، بڑی دولت ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی بیٹیاں اللہ نے دی ہیں. پھر اللہ کی قدرت دیکھو، کیا اللہ کی شان ہے کہ کس طریقے سے اللہ کریم تمہیں صاف ستھرا دودھ پلاتا ہے. اور وہ دودھ فرمایا کہاں سے نکلتا ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، نہ اس میں بو آتی ہے، نہ ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے. اور اگر آپ اس گائے کو کاٹیں تو کہیں دودھ بھی نہیں ملے گا. تلاش کرتے رہو، 20 کلو دودھ دیتی ہے، 40 کلو دودھ دیتی ہے، ذبح کیجئے کہاں ہے. کیا اللہ کی شان ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا، اس کی شان ہے، وہ عطا کرتا ہے، اس کی بڑی قدرت ہے. فرمایا شہد کی مکھی دیکھو، جو اس کی ایک مخلوق ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا اس کے پاس فن ہے، کیا اللہ نے اسے عقل دی ہے، کیا اس کا نظم و ضبط ہے، کیا اللہ رب العزت نے اس کے نگاہ دی ہے. چھوٹی سی مکھی ہے لیکن اس کی اپنی اس چھتے میں ایک پورا نظم ہوتا ہے، ایک سیکورٹی ہوتی ہے. کچھ مکھیاں بچے دینے والی ہوتی ہیں، کچھ رس چوس کے لانے والی ہوتی ہیں، کچھ حفاظت پہ معمور ہوتی ہیں. اور ان خانوں کا نظم ایسا ہے کہ بڑا سا بڑا انجینئر بھی اس انداز سے، اس سائز کے ساتھ یکساں نہیں بنا سکتا. اور باہر سے آنے والی مکھی سیکورٹی چیک کرتی ہے، اگر کوئی زہریلی مادہ لے کے آئے وہیں اسے اس کی گردن مروڑ دی جاتی ہے. اور جہاں سے وہ رس لے کے آتی ہے نشان لگا کے آتی ہے کہ دوسری آ کے یہاں اپنا وقت ضائع نہ کرے. اور میلوں ہاں میل کا سفر کرتی ہے، اپنی منزل پہ پھر پہنچ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قدرت دیکھیے نا، قدرت دیکھیے کہ مختلف پودوں سے اور مختلف پتوں سے جب وہ چیز اس مکھی کے اندر آ جاتی ہے، اللہ اسے شہد بنا دیتا. ہرن کھاتا ہے چارہ، پتے، گھاس، اللہ اس کے اندر مشک بنا دیتا. یہ کون ذات ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں اللہ کی قدرت تو ہے، پہچانو اس قدیر ذات کو، اس علیم ذات کو جو سارا یہ نظام چلا سکتا ہے، تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا. اللہ نے اس شہد میں شفا رکھی ہے، اس شہد میں شفا رکھی. کہاں کہاں سے وہ رس لے کے آتی ہے اور اس کے اندر سے وہ کہ وہ شفا بن جاتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں، مختلف نعمتیں. اللہ رب العزت نے تمہیں گھر اس کو سکون کے لیے دیا، پھر جانور دیے، ان کی بالوں سے تم کپڑے بناتے ہو، ان کی ہر چیز تمہیں استعمال میں آتی ہے. یہ سب اللہ کی پیدا کردہ نعمتیں. اور اسی کا ایک بہت جامع قرآن کی آیت ہے جو اہل ایمان، اہل اسلام جمعے کے دن سنتے ہیں، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. قرآن کی جامع ترین آیت کہ تین چیزوں سے منع کیا اور تین چیزوں کا حکم دیا. حکم دیا عدل کا اور احسان کا اور ذی القربى رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. اب عدل یہ سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی، حتیٰ کہ کافروں کے لیے بھی ہے. عدل سب کے لیے، کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں. یہ ایک تعلیم ہے مسلمانوں کی، ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں. اب وہ ناانصافی بسا اوقات مالی ہوتی ہے، بسا اوقات زبانی ہوتی ہے، بسا اوقات جسمانی ہوتی ہے، اور بسا اوقات نفسیاتی ہوتی ہے. آپ کسی کو نفسیاتی طور پہ تنگ کر رہے ہیں؟
نہ اپنی زبان چلائی، نہ مال کا نقصان پہنچایا، نہ تھپڑ مارا، لیکن آپ نے اشارہ ایسا کیا کہ سامنے والے کو آپ نے نفسیاتی طور پہ پریشان کر دیا. زیادتی ہے نا، ظلم ہے. تو کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں، ظلم نہیں، اور کسی کے ساتھ نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں. یہ اسلام کی تعلیم، اور ہر جمعے مسلمان اسے سنتے ہیں. اور آج زندگی میں میرے معاشرے میں اگر سب سے بڑی کمزوری ہے تو یہی تو ہے کہ میں اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہوں لیکن دوسروں کے لیے میرا رویہ کچھ اور ہے. اپنا حق پورا لینا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ انصاف چاہتا ہوں، اپنے ساتھ بھلائی چاہتا ہوں، اور میرا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہی پیمانہ ہے جو میں اپنے لیے کرنا چاہتا ہوں؟ انصاف اور احسان، انصاف تو اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے، اگر یہ نہیں تو پھر ظالم ہے. لیکن فرمایا اس سے آگے کی چیز بھی احسان، کوئی اچھا نہ کرے تم پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، یہ احسان. اور پھر خاص طور پہ رشتہ دار، ان کا حق زیادہ ہے، ان کے ساتھ اس نے سلوک. اور جن چیزوں سے روکا وہ زیادتی نا انصافی سے روکا، اور فحاشی اور بے حیائی سے روکا، اور ہر قسم کے منکر سے روکا، اس سے روکا. اور فرمایا پھر اپنی قسموں کو غلط کام کے لیے آڑ مت بناؤ، اور تم بھی نیکیاں کر کے ایسا مت ضائع کرو جیسے ایک بوڑھیا روئی سے دھاگا بناتی ہے اور شام جب ہوتی ہے تو پھر اسے کاٹ کاٹ کے ضائع کر دے. دن بھر دھاگا بنایا اور شام کو اسے ٹکڑے ٹکڑوں میں کر دیا. فرمایا تم نیکیاں کرو اور پھر ضائع کر دو، یہ ایسی نادانی ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں ہر شخص کو اپنا کیا سامنے آ جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر مسلمانوں کو ایک مثال دی، فرمایا ایک مثال ایک بستی کی، ایک شہر کی ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ بڑے امن کے ساتھ رہ رہے تھے، اور امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. امن کہتے ہیں باہر کا دشمن کا ڈر نہیں، اور اطمینان کا مطلب یہ کہ اندر بھی کوئی پریشانی الجھن نہیں تھی. امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. یاتی ہے رزق من کل مکان، وہاں جتنے تجارتی معاملات تھے ہر طرف سے، وہ راستے بھی بڑے پرامن تھے، ہر طرف سے تجارتی لین دین کاروبار بڑا پرامن طریقے سے چل رہا تھا. قریتن کانت آمینہ مطمئنہ، یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے معیشت معاش بڑی فراوانی تھی. پھر کیا ہو گیا؟ پہلے اس کی مثال تو ہم پاکستان کی بھی دے سکتے تھے کہ 40 سال پہلے 30 سال پہلے یہاں ایک آدمی فٹ پاتھ پہ بھی سو جایا کرتا تھا، جو بھی آتا اس کا پیٹ کراچی میں ضرور بھر جایا کرتا تھا. لیکن آج ان 2-3 دنوں کے اندر آپ اس کی مثال دبئی دے سکتے ہیں. فرمایا جب نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے پھر وہ امن بھی چلا جاتا ہے، دل کا چین بھی چلا جاتا ہے، اور لوگوں کے جسم پہ خوف کا لباس آ جاتا ہے. ہر آدمی خوف زدہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جو اتنا سرمایہ لگایا ہے، جو اتنا کام کیا ہے، پتہ نہیں آئندہ کاروباری دنیا میں کیا ہونے والا ہے. فکفرت بھی انمل، قرآن دیکھیے اور آج کی دنیا دیکھیے، کیا بطمینانی کی کیفیت ہے، کیسی ایک جسے کہیں کہ ناقابل، جسے آپ کہتے ہیں کہ کچھ کی چیز پہ اعتماد نہیں، کل کیا ہوگا. تو اللہ میاں کہہ رہا وضرب اللہ مثلا قریہ، ہم آپ کو ایک بستی کی مثال دیتے ہیں، کانت آمنہ مطمئنہ، امن بہت تھا، باہر سے کسی دشمن کا ڈر نہیں، اندر بھی کوئی پریشانی نہیں. یاتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے فراوانی تھی. المیہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نشکری بہت، نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی، ان کی نافرمانیاں بڑھتی چلی گئی، ان کی بغاوت بڑھتی چلی گئی. اللہ نے پھر کیا سزا دی؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، معاشی تنگی ان پر مسلط ہو گئی، وَالْخَوْفِ، اور ان پر خوف مسلط ہو گیا. آج پوری دنیا کا حال دیکھ، کسی ملک کو اٹھا لو. اور فرمایا یہ ہم نے ایسا ہی نہیں کیا، جو بویا ہے وہ کاٹنا پڑے. تو اس دنیا میں گناہوں کا ریئیکشن آتا ہے، دیر سویر ہوتی ہے، آتا ضرور ہے. اللہ کی نافرمانی کی سزا آتی ہے، دیر سویر ضرور ہے، آتی ضرور ہے. بما کانوا یصنعون، تو گناہوں کی نحوست سے دنیا میں امن نہیں رہتا، گناہوں کی نحوست سے دلوں میں سکون اور اطمینان نہیں رہتا، گناہوں کی نحوست سے معاشی حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. گناہوں کی نحوست سے آدمی کا دل خوف زدہ رہتا ہے، ایک انجانا سا خوف. یہ گناہوں کی نحوست اللہ نے بتائی، نشکری کی سزا اللہ نے بتائی. جب اللہ نے بتائی تو ہو کے رہنا ہے نا. اسی کا تذکرہ فرمایا پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا تذکرہ، کہ بڑے اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، بڑی نعمتوں کے شکر گزار تھے. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور کوئی آپ سے الجھے تو آپ اچھے انداز سے اس سے بات کریں، اس کو سمجھائیں، اور کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ دے تو سکتے ہیں، انصاف ہے، لیکن صبر کریں گے، صبر والوں کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی بہت ہے، زلائی بھلائی بہت ہے. اور پھر یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.